ہجرت کے بعد نازل ہوئی پورے پوری. اگرچہ اول آیت کا انداز خطاب مکی آیت کی طرح ہے یا ایوہ الناس، اور 175 یا 76 اس میں آیت کریمہ ہے. سابقہ سورت کے ساتھ اس کا ربط اس طریقے سے ہو جائے گا کہ اوپر والی سورت بھی تقویٰ کے حکم پر ختم ہوئی، اصبروا وصابروا ورابطوا، اور فرمایا واتقوا اللہ. تو جس تقویٰ کے حکم پر سورہ آل عمران مکمل ہوئی اسی تقویٰ کے حکم کے اوپر سورہ نساء شروع ہو رہی ہے. یہ کامل ربط ہے دونوں صورتوں کے درمیان کے اندر. تقویٰ کے مختلف شعبے ہیں، اس صورت میں تقویٰ کے بہت سارے شعبوں کو واضح بیان کیا گیا. نمبر ایک، باہمی معاملات میں تقویٰ، اور باہمی معاملات میں تقویٰ کا اہم شعبہ بیان کیا گیا یتامیٰ کے اموال کی حفاظت. نمبر دو، مخالفین کے معاملے میں تقویٰ، اور وہ آیا جہاد کے احکام میں کہ کسی مخالف کے ساتھ جہاد کرنے جاؤ وہاں بھی ظلم زیادتی مت کرو. نمبر تین، بین العبد وربہ، بندے اور رب کے درمیان میں تقویٰ، وہ ہیں طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، یہ بین العبد وربہ وبین ربہ، یہ تقویٰ کے مسائل اور احکام ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران کی آخری آیتوں کی فضیلت تو معلوم ہے نا آپ کو بھائی، ان فی خلق السماوات والارض، سے کب پڑھنے کا اس کو؟ صبح میں کب؟ چائے پی کے؟ تہجد کے وقت، اٹھنے کے وقت. تہجد کے وقت جی، صبح میں اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تہجد کے لیے اٹھے تو اس کی تلاوت فرماتے، اس لیے صبح اٹھتے وقت پڑھ لینے کا. کہاں سے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، وہاں سے ختم تھا، پڑھ لینے کا، روزانہ معمول بناؤ اس کو پڑھنے کا. یا ایہا الناس اتقوا ربکم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم تمہارے رب سے ڈرو، یعنی رب کی سزا سے ڈرو، اور ڈر کے اطاعت کرو اللہ کی، ڈر کے اللہ کی اطاعت کرو، نافرمانی کرو گے تو سزا ہوگی. اب دلیل، اللہ ہی کی عبادت کیوں کرنے کی؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس اللہ نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام سے، وخلق منہا زوجہا، اور آدم علیہ السلام ہی میں سے ان کی وائف ہوا کو بھی پیدا فرمایا، انہی میں سے ان کی بیوی حضرت ہوا کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا، مذکر مؤنث سب کو کہا گیا اتقوا ربکم، اللہ کے اوامر پورے کرو، نواہی سے بچو. اور دلیل بتلائی کہ اللہ خالق، تو خالق سے ڈرنے کا، یہ دلیل. اب یہاں چند مسائل ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے اندر سے ہی ہوا کو پیدا کیا، تو حضرت ہوا تو آدم کی بیٹی ہوئی نا، آدم علیہ السلام ابا ہوئے، تو پھر باپ بیٹی میں شادی کیسے جائز ہوئے؟ یہ پہلا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. تو اس کا جواب حضرات مفسرین یہ دیتے ہیں کہ یہاں مراد معتاد طریقے کی تخلیق نہیں ہے، یعنی عام عادت میں جس طریقے سے تخلیق ہے کہ باپ کا نطفہ رحم مادر میں جاوے، پھر ماں باپ کا نطفہ مل کر کے اولاد پیدا ہوئے، یہ معتاد تخلیق مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد لیا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے خلاف معتاد طریقہ اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا ایک جزو لے کر اس میں سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، لہذا بنتیت اور اختیت والا کوئی سوال وہاں کھڑا نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ، حضرت حوا کو کب پیدا کیا ہے؟ تو اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد پیدا کیا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے حضرت حوا کو پیدا کیا، دونوں طرح کی رائے ہے بھائی۔ حوا مد کے ساتھ پڑھنے کا، اور حوا کو حوا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حی میں سے پیدا ہوئی، زندہ آدم میں سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلیوں میں سے بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے ماں حوا، اسی لیے بھائی بائیں جانب کو ہم کیا کہتے ہیں، رونگ سائڈ، رونگ سائڈ یعنی بائیں سائڈ۔ تو عورت کی فطرت کے اندر جو ہے نا الٹا ہے، رونگ ہونا، غلط ہونا، بائیں جانب سے پیدا ہوئی اس لیے اس کی فطرت اور طبیعت کے اندر ہے، اس لیے اس کو بہت سیدھا کرنے کی کوشش کرنے کی نہیں، سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی، چونکہ پسلی سیدھی نہیں ہو سکتی، سیدھی کرنے جاؤ تو پسلی کریک ہو جاوے یا بالکل ٹوٹ جاوے، اور وہ ہیں طلاق ہو جانا۔ مرد کا کمال اسی میں ہے کہ وہ بائیں پسلی سے اور ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونے والی عورت کے ٹیڑھے پن کو برقرار رکھتے ہوئے زندگی گزار لے، یہ مرد کا کمال ہے۔ ایک تو بائیں یعنی رونگ سائڈ، دوسرا یہ کہ ٹیڑھی پسلی، تیسرا یہ کہ بدن کی ہڈیوں میں پسلی کمزور ترین، اس لیے کمزور چیز سے پیدا ہوئی، الٹی سائڈ سے پیدا ہوئی اور ٹیڑھی سے پیدا ہوئی، یہ تمام کی تمام کمیاں سامنے رکھ کر زندگی گزار لینے کی، بہت اس کو سیدھا کرنے کے چکر میں نہیں پڑنے کا۔ پھر دوسری بات سمجھو، حضرت آدم علیہ السلام ایک دن جنت میں سو رہے تھے، گویا جب کسی کا دنیا میں آپریشن ہوتا ہے، سرجری ہوتی ہے، تو اس کو بے ہوش کیا جاتا ہے اور بے ہوش کر کے پھر سرجری ہوتی ہے، تو آدم علیہ السلام کو نیند ڈالی گئی جنت میں، گویا کہ اس بے ہوشی کے مانند کیفیت میں ان کی یہ جو ہے پسلی نکال کر کے ماں حوا کو پیدا کیا گیا، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا کیا ہو رہا ہے، تکلیف بھی نہیں ہوئی کیا ہوا۔ تو اگر آدم علیہ السلام کو تکلیف ہوتی وہ پسلی نکالنے میں، اس میں سے حوا کو پیدا کرنے میں، تو دنیا میں کبھی کوئی مرد کسی عورت سے محبت نہیں کرتا، لیکن پتہ بھی نہیں چلا اور تکلیف بھی نہیں ہوئی، اس لیے مرد عورتوں سے محبت کرتے ہیں۔ پھر پوری پسلی نکالنا بھی ضروری نہیں کہ تم آج رات بیٹھ کے گننا چالو کرو کہ دائنی طرف ایک زیادہ ہونی چاہیے، بائیں طرف ایک کم ہونی چاہیے، چونکہ آدم علیہ السلام کی ایک پسلی نکالی گئی تھی تو ایک کم ہو گئی۔ مفسرین دونوں احتمال لکھتے ہیں، دونوں طرح کے، مکمل نکال لی گئی تو جیسا کہ بعض حضرات کی رائے ہے، آپ تجربہ کر لو، میں نے تو ڈاکٹروں کے سامنے بھی یہ بات بیان کی ہے کہ ایک جانب ایک پسلی زیادہ ہوتی ہے، دوسری جانب ایک پسلی کم ہوتی ہے، ایک احتمال یہ بھی مفسرین لکھتے ہیں، اور دوسرا احتمال یہ بھی لکھتے ہیں کہ مکمل پسلی کھینچنا کوئی ضروری نہیں، پسلی کا ایک ٹکڑا لے کر کے اسی کو اصل اور مادہ بنا کر اس کو بڑھا کر کے حضرت حوا کو اس میں سے بنا دیا گیا ہو، تو اس صورت کے اندر ایک پسلی کم نہیں ہوگی، برابر برابر ہوگی گنتی کے اعتبار سے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نیند میں سے اٹھے تو حضرت حوا ذرا دور بیٹھی ہوئی تھی، اور تمام عورتوں کی ماں تو کتنی پرکشش اللہ نے بنائی ہوگی، आजकल की औरतें इतनी पुरकशिश है, तो तमाम औरतों की माँ वो कितनी पुरकशिश होगी। हजरत सारा के बारे में आता है कि वो हजरत हव्वा की जैसी थी, निहायत खूबसूरत। तो हजरत आदम का तबीई मेलान उनकी तरफ हुआ, क्योंकि वो लिस्ट में पहला नंबर भी उन्हीं का है ना, ज़ुइन लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसा, वहाँ भी फर्स्ट नंबर उनका ही है। तो फितरत फितरी चीज़ थी कि उनकी तरफ मेलान हो गए, तो हजरत आदम अलैहि सलातु वस्सलाम उनकी तरफ मेलान हुआ और हाथ बढ़ाना चाहा, तो मलाइका ने कहा महिया आदम, आदम रुक जाओ, अभी हव्वा की तरफ जाने का नहीं, हत्ता तु अद्दी महरहा, पहले हव्वा का मेहर अदा करो। देखो जन्नत की बात कर रहा हूँ, वहाँ भी बगैर मेहर के औरत के पास जाने से मलाइका ने आदम अलैहिस्सलाम को मना किया, तो फिर दुनिया तो दारुल अहकाम है, यहाँ कैसे बगैर मेहर की औरत के पास जा सकते हैं? जन्नत में नहीं जा सके बगैर मेहर की औरत के पास, तो फिर दुनिया में तो बदरजे औला नहीं जा सकते। तो पूछा आदम अलैहिस्सलाम ने कि मा महरुहा, तो मेहर क्या दूँ? तो मलाइका ने जवाब दिया कि आपकी औलाद में मोहम्मद नाम के एक बेटे पैदा होंगे, उनके ऊपर 3 या 17 मरतबा दुरूद पढ़ो, ये तुम्हारे निकाह का मेहर होगा। और ऐसे आदम अलैहिस्सलाम जानते थे हुजूर को, इसलिए कि जब अल्लाह ने उनके पुतले में रूह डाली और वो खड़े हुए ने, तो अर्श पर नजर पड़ी, वहाँ लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसलिए इनको मालूम था कि ये कोई अजीम हस्ती है। तो आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया कि उसके उस नबी के ऊपर तुम दुरूद पढ़ो, मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात ये तमाम कायनात यहाँ तक के खुद आदम अलैहिस्सलाम के वजूद के लिए वास्ता है, इसीलिए उनको दुरूद पढ़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा दुरूद, और दुरूद पढ़ने के बाद फिर अल्लाह ताला ने हव्वा के साथ उनका निकाह करा दिया। वबत्त मिन्हुमा रिजालन कतीरन व निसाअ, और अल्लाह ने उसमें से फैला दिया, मुतफर्रिक कर दिया आदम और हव्वा में से बहुत सारे मर्द और बहुत सारी औरतें। कहते हैं कि माँ हव्वा को 20 मर्तबा विलादत हुई दुनिया में, जच की 20 मर्तबा हो गई। एक रिवायत में 40 सुआवड़ का भी तस्करा है कि माँ हव्वा को दुनिया में 40 मर्तबा विलादत के मौके पेश आए, और हर मर्तबा जोड़वे बच्चे पैदा हुए, तव अम लड़का लड़की, और एक मर्तबा के हमल में जो लड़का लड़की साथ पैदा हुआ वो दोनों हकीकी समझे जाएंगे, आपस में शादी नहीं कर सकते। लेकिन अव्वल मर्तबा का लड़का दूसरी मर्तबा की विलादत की लड़की, दूसरी मर्तबा की विलादत का लड़का अव्वल मर्तबा की विलादत की लड़की, इस तरह यूं क्रॉसिंग में निकाह को जायज रखा गया, क्योंकि उस जमाने के अंदर दुनिया में और कोई इंसान नहीं था, और हुक्म तो अल्लाह जो देवे वो हुक्म, तो अल्लाह ने यही हुक्म दिया उस वक्त नस्ल चलाने के वास्ते कि जो जोड़वे पैदा होंगे वो हकीकी के हुक्म के अंदर, वो आपस में शादी नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ जोड़ बदल जाएंगे वहाँ निकाह होगा। लिहाजा काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई वो हाबिल से निकाह करे, हाबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई वो काबिल के साथ निकाह करे, इस तरीके से जो है निकाहते हुए तमाम के तमाम जोड़ों के। तो वबत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, इस वक्त दुनिया में जितने भी इंसान मौजूद है, गोरे काले लाल मिटियाले सब, ये सब आदम और हव्वा की औलाद है। रिजालन कसीरन व निसाअ, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ دیکھو مقرر حکم ایک ہی آیت میں مقرر حکم تقویٰ کا, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي, اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو, جن کے نام سے تم سوال کرتے ہو رشتہ داریوں کا، تسالون بہ والارحام، رشتہ داریوں کے بارے میں تم سوال کرتے ہو، کا تسالون، ایسی بھی قرات ہے، تو اس صورت کے اندر تا کا سین میں ادغام ہوگا، اور ایک قرات تخفیف کی ہے حذف کے تا اول کے حذف کے ساتھ، ای تسالون بہ ای فیما بینکم، یعنی آپس کے معاملات میں تم اللہ کے نام کا واسطہ دے کر کے سوال کرتے ہو، کیسے؟ تم آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہو نا اللہ کے نام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اللہ کے نام سے سوال کرتا ہوں، اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہوں میں تمہارے سامنے، یہ ہو گیا والارحام، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، یہ ہو گیا بہ کا مرجع، یعنی اللہ کے نام کا واسطہ دے کر سوال کرنا، اللہ کے نام کا واسطہ دے کر قسم کھانا، اللہ کے نام کا واسطہ دے کر کے ایک دوسرے کو کوئی چیز مانگنا دینا، والارحام، اور تم رشتہ داریوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو، ان تقطعوها، رشتہ داریاں کاٹ مت دینا، رشتہ داریاں کاٹ مت دینا بلکہ جوڑنا رشتہ داریوں کو، ارحام رحم کی جمع ہے قرابت کو کہتے ہیں رشتہ داری. اب دیکھو اس کی وجہ تسمیہ میں ایک نقطہ، رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے پر رحم اور مہربانی کرتے ہیں، اسی لیے اس کو ول ارحام کہا گیا، معلوم ہوا کہ رشتہ داری کا تقاضا ہی آپس میں رحم اور مہربانی کرنا، یہ نہیں کہ اقارب اقارب بن جاوے، سانپ بچھو بن جاوے، یہ نہیں ہونا چاہیے. نمبر دو، رحیم، عورت کے پیٹ کی وہ تھیلی جس میں مرد اور عورت کا نطفہ جمع ہو کر اس میں سے بچہ تیار ہوتا ہے، رشتہ داریاں اسی تھیلی سے چلتی ہے، تمام رشتہ داریاں، جیسے کہیں گے یہ میرا بھائی ہے، کیا مطلب بھائی ہونے کا، جس رامدانی میں اس کا جسم بنا اس رامدانی میں میرا بنا، یہ میری بہن ہے جس رامدانی میں میرا جسم بنا وہیں اس کا بھی بنا، یہ میرے چچا جان ہے جس رامدانی میں تیرے باپ کا جسم بنا اور ان کا جسم بنا وہ چچا جان ہے، یہ میرے ماموں جان ہے جس رامدانی میں تیری ماں کا اور ان کا رشتہ جسم بنا وہ مامو جان بنے، تو تمام کی تمام رشتہ داریاں جو نسب سے تعلق رکھتی ہے اس کا تعلق رحم دانیوں سے ہوا کرتا ہے، کہ رحم سے رشتے چلتے ہیں، اس لیے فرمایا گیا والارحام، ان رشتہ داریوں کی عظمت کا لحاظ کرنا اور رشتہ داریوں کو کاٹنا مت، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ان رشتہ داریوں نے عرش الہی کو تھاما پکڑا اور کہا اے اللہ جو مجھ کو جوڑے آپ اس کو جوڑنا، جو مجھ کو کاٹے آپ اس کو کاٹنا، اس لیے بھائی رشتہ داری کو جوڑنا اور اس کے حقوق ادا کرنا یہ بھی اتفاق امت ضروری اور فرض کے درجے کے اندر ہے. اب رشتہ داری جوڑنے کے اندر کیا کرنے کا، تو نمبر ایک، ہر ذی رحم محرم رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے، نمبر دو، ہر طرح کے رشتہ دار ذی رحم محرم ہو کہ عصباتی رشتہ دار ہو، کسی طرح کے بھی رشتہ دار ہو، غیر محرم ہو لیکن ہے رشتہ دار، تو بھی ان کے حقوق ادا کرنے کے، سلام کلام، خیر خیریت، ہدیہ، ضرورت کے مطابق تعاون، ان کے ساتھ ملنا بیٹھنا، بات چیت، خیر خیریت، نرمی کا سلوک، احسان کا سلوک، کبھی کبھی ان کی ملاقات اور زیارت، مثلا جیسی رشتہ داری قریبی رشتہ داروں کو ہر جمعہ کو مل لو، دور کے رشتہ داروں کو مہینے میں سال میں مل لو، اس طریقے سے. اور رشتہ داری کا مطلب یہ نہیں جو ہم نے سمجھ رکھا، جو رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھے رہے ہم بھی ان کے ساتھ اچھے رہے، ایسا نہیں، جو رشتے دار ہمارے ساتھ اچھے رہے ان کے ساتھ تم اچھے رہو، یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، بلکہ کمال کی چیز یہ ہے کہ جو رشتے دار ہم سے دور رہتے ہیں، ناراض رہتے ہیں، قطع تعلق ہی کرتے ہیں، تم ان کے ساتھ رشتے داریاں جوڑو، یہ اصل کمال۔ تو فرمایا کہ ارحام، رشتے داریوں کو قطع مت کرو۔ ایک قرات میں جر کے ساتھ بھی ہے، اس صورت کے اندر بیہی کی ضمیر کے اوپر عطف ہو جائے گا۔ وَقَانُوا يَتَنَاشَدُونَ بِالرَّحْمِ، اور عرب کے اندر رشتے داریوں کی بنیاد کے اوپر بہت قسمیں دی جاتی تھی، رشتے داریوں کی بھی، میرے باپ کی قسم، میری اولاد کی قسم، رشتے داری کی قسم، بہت عربوں میں تو نسبی بنیادوں پر لوگ جان دے دیتے تھے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مقاطعہ ہوا، بائی کاٹ، شیعہ بھی ابھی طالب میں، بہت سے قریش بنو ہاشم کے لوگ اس مقاطعے میں شامل ہوئے، وہ کافر تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ کیوں شامل ہوئے؟ نسبی بنیاد کے اوپر، خاندانی بنیاد کے اوپر۔ تو بہت سونے نسبی بنیاد پر تعاون، عرب میں تو بہت تھا یہ نسبی بنیاد کے اوپر تعاون کرنا، اسی لیے وہ بات یاد دلائی گئی، ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں، حافظاً لعمالکم، تمہارے اعمال کی محافظت کرنے والے ہیں، عالمن کا معنی بھی ہے، تمہارے ہر چیز کو اللہ جاننے والے ہیں، فیجازیکم بہا، اللہ تم کو اس کا بدلہ دیں گے۔ اب یہاں پر کان، یہ استمرار کے لیے آیا ہے، کیا مطلب؟ اللہ تعالی رقیب والی صفت سے ازل سے ابد تک متصف ہے، ہمیشہ سے ہمیش اللہ تعالی اس کو جانتے ہیں۔ جی قرآن نے، لوگ بہت اچھے تھے رشتے داریوں کے معاملے میں، جانا رشتے داروں کے یہاں، ان کا خیر خبر خیال رکھنا۔ اب زمانہ کیسا آ گیا، بر صدیق ہو و جفا وا ہو، جو حدیث میں آتا ہے، دوستوں سے اچھا سلوک، باپ پر ظلم۔ تو اب دوستوں سے بہت زیادہ آدمی قریب رہتا ہے، رشتے داریاں تو موت، میت، شادی بھی آئے، بس اسی موقع تک محدود رہی۔ کوئی مرا تو جائیں گے، وہ بھی ٹائم ہو تو، یا کوئی مطلب ہو تو، اور شادی بھی ہے، باقی کون رشتے داریوں کا لحاظ اور خاص کرتا ہے۔ چلو،
اور ان کی بیوی اول سے ان کی دفاعی پستی میں سے ایک پستی سے خوا مت کے ساتھ، اور بہت سے، اور ان دونوں میں، ان دونوں سے یعنی آدم علیہ السلام علیہ السلام سے بہت سے مرد اور عورتوں کو پھیلائیں، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک اشاء اللہ سے ڈرو، جس کے ذریعے جس کے تم خواہش کرے اور واسطہ دے کر اس سے سوال کرتے ہو، اس میں تا اصل سین میں مرغم ہے، اور ایک قرآن تفصیل کے ساتھ ہے، اور تا کے اس کے ساتھ، یعنی کہ رسا علی، اس طریقے پر کہ تم بھی کہتے ہو ایک دوسرے کو کہ اجنبی کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔
ہر عمل میں شروع میں ریا ہوتا ہے، پھر اخلاص آتا ہے، بعض بزرگ ایسا کہتے ہیں۔ تو آپ لوگ اس حیثیت سے تو رشتے داری کا لحاظ رکھو، کہ ابھی آپ کو طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہر رشتے دار کچھ نہ کچھ دے وے، پھر اخلاص آ جائے گا۔ چلو،
اس طریقے کے تم دیکھو کہتے ہو کہ تجھے اللہ کا واسطہ، اللہ کے قسم سے ایک سوال کرتا ہوں،
چھٹی کے سات دن ہوتے ہیں، 21 وقت آتے ہیں، ناشتہ، دوپہر اور شام، 21 رشتے داروں کے یہاں ہونے کا۔ جی،
اور تم اور رشتے داروں سے، یعنی کہ اس سے تعلق کرنے کے بارے میں ڈرو،
اور بھی دوسرے مراحل میں آسانی ہو جائے۔ چلو،
اور قرآن میں بیوی کے جب کے ساتھ آتے ہیں، بیوی کی زمین پر، اور وہ لوگ ایک رشتہ داری کا واسطہ دے سکتے، دوسرے کا واسطہ دیا کرتے ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر نگہبانی کرنے والے ہیں، تمہارے
ولا تتبدل الخبیث بالطیب۔ شان نزول، زمانے جاہلیت کے اندر یتیموں کے اوپر بہت عجیب عجیب طریقے سے مظالم ہوتے تھے. ظلم کی ایک شکل یہ تھی یتیموں کے اوپر کہ یتیم اپنے والی اور نگران سے مال کا مطالبہ کرے. دیتے ویتے نہیں تھے, منع کر دیتے, تو نادان ہے ضائع کر دے گا. یہ تو ایک خالی دکھانے کی بات, خود کو کھا جانا ہے, چھوڑنا نہیں ہے تصرف. اور یتیم مطالبہ کرے پھر بھی مال نہیں دیتے تھے, ایک ظلم کی شکل. دوسری شکل ظلم کی, یتیم کے مال میں کوئی اچھی چیز ہوئے اور اسی نو کی کوئی چیز والی کے پاس ہوئے اور وہ گھٹیا ہوئے, تو والی اپنی گھٹیا چیز یتیم کے مال میں رکھ دے وے گھٹیا, اور یتیم کی عمدہ چیز وہ لے لے وے. مثلاً یتیم کے مال میں بکری ہے عمدہ, اور والی کی بکری مریل گھٹیا. یہ کچھ نہیں, ذرا سا تبدیل کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. میری بکری یتیم کے مال میں رکھ دوں, ابھی یتیم کو ضرورت بھی کیا ہے, بڑا ہوئے تب ضرورت پڑے گی نہیں, اور اس کی بکری میں لے لیتا ہوں, کرنا کیا ہے, کچھ بھی نہیں. یہ کہہ کر کے جو ہے یتیم کی عمدہ بکری لے لی اور اپنی گھٹیا بکری یتیم کے مال میں رکھ دی. درہم دینار ہر چیز میں ایسا کرتے تھے, عمدہ درہم ملاوٹ بغیر کے یتیم کے مال میں, اور اپنے پاس ملاوٹ والے دراہیم اور دنانی رہے, تبدیلی کر ڈال دیتے. اپنے ملاوٹ والے زیوم وہ رکھ دیتے تھے یتیم کے مال میں, یتیم کے مال میں جو عمدہ ہوئے بغیر ملاوٹ کے خود لے لیتے تھے. یہ بھی ایک طرح کا ظلم تھا یتیم کے مال کے اندر. اسی لیے فرمایا تم یتیموں کو ان کا مال دو, مانگے تو دینے کا ان کو, ان کا مال ہے دو. صغار, وہ یتیم بچے جن کا کوئی باپ نہ ہو اور وہ مانگے بالغ ہونے پر, تو دے دو ان کو ان کا مال. مفسرین فرماتے ہیں یہاں دو نقطے, ایک ہے ترک تعرض, یعنی یتیم کے مال کو ہیلے بہانے کر کے کھا مت جائے, ترک تعرض. نمبر دو, صحیح سالم سپردگی, کہ وہ مانگے ہو بہو امانت دے دو اس کو, اس کے ہاتھ میں چھیڑخانی مت کرو اس کے مال میں. ولا تتبدل الخبیث بالطیب, خبیث مراد ہے یتیم کا مال, اگرچہ وہ عمدہ کوالٹی کا ہو لیکن چونکہ والی کے لیے لے لینا حرام ہے اس لیے خبیث کہا گیا. طیب سے مراد ہے ولی کا مال, ولی چونکہ وہ حلال ہے اس لیے گھٹیا ہونے کے باوجود اس کو طیب کہا جائے گا. اور تم خبیث حرام مال یعنی یتیم کا مال بدلے میں مت لے لو, پاکیزہ حلال عمدہ مال کے بدلے میں. کیا شکل ہوگی اس کی, کہ اپنے مال کے بدلے میں یتیم کا مال لے لو, جیسا کہ تم کرتے ہو, عمدہ چیز لے لی یتیم کے مال میں سے اور اپنے مال کی گھٹیا اور ردی چیز یتیم کے مال میں رکھ دی. ایسی شرارت بالکل مت کرو. ولا تاکلوا اموالہم الى اموالکم, اور یتیموں کے مال کو تمہارے اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے مت کھاؤ. اور جن کی پرورش میں یتیم بچے ہوئے تو یتیم کا جو غلہ ہے, یتیم کا جو مال ہے, اس کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے مت کھاؤ. کیا مطلب, بالقصد اس مال میں زیادتی کرتے ہوئے مت کھاؤ, یعنی یتیم کا مال زیادہ اپنے مال میں آ جائے بالقصد. ایک تو یہ ہے کہ بھائی احتراز ہی ممکن نہیں, بچہ ہے, کبھی زیادہ کھایا کبھی کم کھایا تو نارملی مقدار نکالی کہ ایک وقت میں 200 گرام چاول یتیم بچہ کھاتا ہے, لہذا آپ روزانہ 200 گرام چاول اس کے مال میں سے لو. अब कभी उसने 250 ग्राम खा लिया तो 50 ग्राम आपके घर का गया, कभी उसने 150 ग्राम खाया तो 75 ग्राम बच गया, वो आपके घर में सेटिंग हो गया। अलग बर्तन रखना ये भी मुश्किल, और मिला के खावे तो कमी बेशी तो होगी होगी, लेकिन जाया करने का और यतीम का माल खा जाने का इरादा और कसद न हो, पूरे एहतियात के बाद अगर कुछ जरा आगे पीछे हो जावे तो अल्लाह के यहाँ कोई गुनाह नहीं होगा। वला ताकुलु अमवालहुम में बिल कसद की नफी है कि बिल कसद यतीमों के मालों को अपने माल के साथ मिलाकर गलत तरीके से मत खा जाओ। इन्नहु कान हुबन कबीरा, उसको खा जाना तो बहुत बड़ा गुनाह है। जब ये आयत नाजिल हुई तो यतीमों के वाली लोग हरज में पड़ गए कि मिला के नहीं खाने का, गोया कि यतीम का बर्तन अलग रखने का, ये तो बहुत मुश्किल काम, ज़्यादा बर्तन धोने के, दो तपेली पकाने की, कितना मुश्किल हो जाए, हर चीज़ का हिसाब अलग रखने का कितना मुश्किल हो जाए। और बहुत से घरों में 10 या 8 बीवियाँ थी और वो उनके दरमियान में इंसाफ नहीं करते थे, तो उनके मुतालिक आगे वाली आयतें करीमा नाजिल हुई। जी
और तुम उनका माल लेते रखते हो और ऐसा बच्चा जिसका जिसका बाप जिसके बाप ना हो, और तुम हराम हलाल के लिए मत बदलो, यानी कि हराम को हलाल हलाल से बदलो, हलाल के हराम लेकर हलाल से बदलो, ऐसा भी तुम करते हो, यानी कि उमदा बेटी का उमदा माल माल में से ले लेते हो और अपने माल में से रहती उसकी जगह पर रहते हो, और तुम उनके मालों को अपने माल के साथ मिलाकर मत खाओ, ये बड़ा गुनाह है। और ये आयत नाज़िल होगी जबकि यतीम के वालियों ने हरज यतीम के वाली हरज में पड़ गए, और बहुत से घरों में 10 या 8 बीवियाँ होती जो उनके दरमियान वो
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اب یہاں چند باتیں الگ الگ ہیں، ایک گڑبڑی تو یہ تھی چونکہ زمانے جاہلیت میں نکاح میں لمیٹیشن نہیں تھا، تحدید نہیں، جتنی کرنی کو اتنی کرنے کی، تو لوگ لائن لگا دیتے تھے بیویوں کی بھی گھر میں، پھر ان کے حقوق ادا نہیں کرے، نے لا لا کے جیسے کہ گھر میں سامان جمع کرتے ہیں ایسے بیویاں جمع کرتے تھے، 8-8, 10-10 اس سے بھی زیادہ، پھر حق تھوڑا ادا ہوئے سب کا، ایک کا ادا کرنے والوں کو پوچھو کیا حال ہوتا ہے، تو پھر اتنی زیادہ متعدد ہوئے تو پھر کیسے جو ہے وہ حقوق ادا کرے، حق تلفیاں کرے وہ لوگ۔ اب اس میں گڑبڑی اور خرابی کیا ہوتی تھی، اگر یتیم لڑکی خوبصورت ہے تو اس کا دوسری جگہ نکاح صحیح جگہ ہونے نہیں دیتے تھے، روک لیتے تھے اور خود والی نکاح کر لیا کرتے تھے، اور پھر بہت ساری حق تلفیاں ان کی کرتے تھے۔ ایک دوسری خرابی، پہلی والی وہ متعدد بیویاں گھر میں جمع کر کے حق تلفی کرنا، اب یہ دوسری خرابی کہ اگر کسی والی کی نگرانی میں یتیم بچی ہے اور وہ خوبصورت ہے تو والی خود نکاح کر لیتا تھا اور حق تلفی کرتا تھا۔ نمبر 3، اگر وہ یتیم بچیاں خوبصورت نہیں ہیں لیکن مال ہے ان کا بہت سارا، اب ان کا دوسری جگہ نکاح کرا دیں گے تو کیا ہوگا، دوسری جگہ شادی کر کے گئی تو مال بھی لے جائے گی، وہ اس مال پر ابھی تک آپ تصرف کر رہے تھے، اب وہ تصرف کا اختیار دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اس لیے یہ کیا کرتے تھے، وہ یتیم بچی سانولی ہوئے کالی ہوئے جیسی بھی ہوئے شادی کر لیتے، کیوں وہ مالی تصرف دوسرے کے پاس چلا نہ جاوے، منتقل نہ ہو جاوے، اس کے واسطے۔ اب سانولی یہ دل تو چاہتا نہیں، اسی لیے ہر طرح کے حقوق اس کے ضائع کرتے، ये भी एक गड़बड़ी होती थी जमाने जाहिलियत के अंदर। और एक चौथी बात ये भी थी कि बाज़ लोग यतीम के मालों में तो बड़े मोहताज थे कि भाई यतीम का माल एहतियात से रखने का, लेकिन तकसीर निसा वाले मामले में गैर मोहताज थे कि कई कई औरतें करने का शौक, लेकिन औरतों के हुकूक अदा नहीं करते, यतामा के हुकूक अदा करते लेकिन तकसीर निसा में हुकूक को अदा नहीं करते। इसलिए दोनों चीज को मिला करके यहां पर हुक्म दिया गया व इन खिफ्तुम, और अगर तुमको डर हो कि यतीमों के बारे में तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे और उनके मामले में तुमको हरज वाके होगा, एक बात। दूसरी बात, फखाफु ऐज़न, नीस तुमको ये खौफ भी है कि तुम औरतों के दरमियान इंसाफ नहीं कर सकोगे जबकि तुम मुतादद औरतों से निकाह करोगे। यानी क्या हुआ, आयत में दो चीजें एक साथ बयान की जा रही है, एक यतीमों के हुकूक के अंदर जुल्म नहीं करने का और दूसरा औरतों के मामले के अंदर जुल्म नहीं करने का। ये तफसीर अल्लामा सूती कर रहे हैं, फन के हो तो तुम शादी करो, माँ बिमाना मन فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ, जो औरतें तुमको पसंद आए, जो औरतें तुमको पसंद आए। इस आयत में आके तहदीद कर दी, कितनी, दो दो और तीन तीन और चार चार। فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, दो दो से करो और तीन तीन से करो और चार चार से करो। ये हो गई तहदीद। वला तजीदू, चार के ऊपर निकाह मत करो। और ये तहदीद हदीस में सराहतन आई और इस आयत से इशारतन निकली। दूसरी बात, दो से कम दर्जे की नफी मकसूद नहीं है, क्योंकि एक तो इब्तिदा है इसलिए वो तो शामिल है ही है आयत के अंदर, इसीलिए एक तो आई गई कि तुम दो तीन चार औरतों से निकाह करो, तो एक तो खुद बखुद उसके अंदर शामिल हो गई। फइन खिफ्तुम अल्ला तादिलु, सो अगर तुमको डर हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे नफके में और रात की बारी में, फवाहिदा, एक पे चला लो, इन कहुआ, एक से शादी करके गुजारा कर लो, अव मा मलकत ऐमानुकुम, और अगर एक आजाद औरत के खर्चे पानी की भी ताकत न हो तो जो बांदी हो उसमें काम चला लो। इसलिए कि बांदियों के हुकूक इतने नहीं होते जितनी आजाद औरतों के होते हैं, बांदी से भी आदमी ख्वाहिश पूरी कर सकता है, दूसरे की बांदी से निकाह करके भी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। अब उसमें तो बहुत सहूलत दूसरे की बांदी से निकाह करने में, अगर वो दूसरे की बांदी अपने आका की खिदमत ही में रात गुजार दी है तो न नफका देने का, न किस्वा देने का, न सुकुना देने का, कुछ नहीं देने का, क्योंकि आका की यहाँ खिदमत करती है वो रात में भी, तो सारी जिम्मेदारी आका पर। और शोहर ने तो जो निकाह के वक्त मेहर दी होगी उसी मेहर में जिंदगी भर अपनी ख्वाहिश पूरी करता रहे, कितना सस्ता हो जाए, गरीबों के लिए कितनी सहूलत। ये है वमा मलकत ऐमानुकुम, ज़ालिका अदना अल्ला तअलो, ये सिर्फ चार की इजाजत दी गई या एक या बांदी, ये इस बात से करीब है कि तुम जुल्म मत करो, औरतों के ऊपर जुल्म मत करो, यानी हुकूक की अदायगी में मजालिम न करो। इसीलिए अल्लाह की तरफ से ये तहदीद कर दी गई। चार से ज्यादा ये हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसियात में से हैं। जी,
तो آیت نازل ہوئی، اور اگر تم خوف ہو گئے تو جن کے معاملے میں انسان نہیں کرو گے اور تم کو ان کے معاملے میں مر چکا. اور
ایک موروتانی بچے نے مجھے مدینہ میں پوچھا پہلی حج کے موقع پر، حل تزوجت؟ میں نے نام کم زوجہ دیں گا، میں نے کہا واحدہ فقط. واحدہ یا آخی؟ میں نے کہا نام فقط واحدہ. تو کہا ان اللہ سبحانہ و تعالی بیان فی کتابہ و بدأ من مثنی و انت تقول فقط واحدہ، کہ قرآن میں بیان جواز میں بھی دو سے شروعات ہوئی ہے اللہ تعالی نے، اور تم ایک ہی سے شادی کرتے ہو. ہم ہندی لوگ کیا جواب دے گئے کمزور لوگ. چلو
اور چار چار سے، اور اس پر زیادہ دن مت کرو، اور اگر تم کو خوف ہو گیا تو ان کے درمیان نقشے اور باری کے اعتبار میں باری کے معاملے میں برابری نہیں کر پاؤ گے، تو ایک سے نکاح کرو یا باندیوں پر اتفاق کرو، کیونکہ